بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، بتاريخ 26 سبتمبر 2014 جروب سوال شيخ مقصود حفظه الله في جوابا في ريس اس اس ام اس فوقي نشر ونزارية سمیت کی بغور سماعت فرمائیں گے. جیسے کہ تقریباً گروپ سے ایک سوال ابھر رہا ہے، اس کا ہم پہلے ذکر کرتے ہیں. گروپ نمبر 8 کے لیے یہ سوال موجود ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں آج کل بالخصوص ہندو پاک کے اندر اور بالخصوص علماء اہل حدیث کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. بعض حضرات اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور بعض حضرات اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. برحال دونوں کے مختلف دلائل ہیں. میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ میت کی طرف سے قربانی جمہور کے نزدیک کیا ہے اور وجہ اختلاف کیا ہے. جزاک اللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ساتھیو، کسی بھی قوم کی ہلاکت اور بربادی اور اس کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب نہیں بلکہ ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ بعض ایسے امور جو ایک معمولی حیثیت رکھتے ہوں انہیں معاشرے میں وہ حیثیت دے دی جائے کہ جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے، ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کرنے اور قوم کو دو حصوں میں یا جماعت کو دو حصوں میں بانٹنے کا سبب بن جائے. جہاں تک میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کوئی آج نیا اہل علم کے نزدیک مختلف ہی نہیں ہے. اہل علم کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف ہی پہلے ہی ہے، حتیٰ کہ ائمہ جنہوں نے حدیث پر کتابیں لکھی ہے جیسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہیں، وہ بھی بات باہتے ہی میت کے طرف سے قربانی کرنے کا بیان اور اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر اس سے پہلے ہے کہ اس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے. اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مسلک رہا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں اگر کوئی حدیث نقل کرتے ہیں اور اس کے اوپر کلام نہیں کرتے تو اس کا مطلب وہ ان کے نزدیک قابل عمل یا قابل گزارا حدیثوں کہا جا سکتا ہے، یعنی اسے قبول کیا جا سکتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت علی کی حدیث کو نقل کر کے صاحب بتایا کہ میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جائز. پھر اس کے باوجود ایک چھوٹا سا طالب علم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میت طرف سے مستقل قربانی کرنے کا کسی عالم نے کہا ہی نہیں. بات یہ کس قدر دلیری کی بات ہے، یعنی خود سوچیے جمہور اس طرف گئے ہوئے ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، اور ظاہر بات آپ کو لوگ تھوڑا حنفیوں سے الرجی ہے لیکن حنابلہ اور شافعیہ میں تو محدثین اور کبار علماء گزرے ہی نہیں گزرے ہیں، ٹھیک نہیں. عام طور پر جتنے محدثین کو آپ دیکھیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ تقلید اس معنی میں نہیں لیتے جس معنی میں ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے طرز استدلال سے متاثر اور اس سے منسلک ہیں. عمومی طور پر کیا ہے، تقریباً سارے کے سارے انابلہ اور شافیہ کی طرف گئے ہوئے ہیں، میت طرف سے قربانی کے جواز طرف گئے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک شخص پوچھا کہ ایک شخص ہے قربانی کے جانور خرید کر کے اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، ظاہر انتقال ہونے کے بعد اس کا رشتہ مالک صرف عورت کی طرف آئے گا نا. احمد بن حنبل نے کہا نہیں، اس کو اسی طرف سے قربانی کر دی جائے. یہ مسائل احمد کے اندر موجود ہیں. یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، جو وہ کسی طرف گئے ہیں کہ ہاں بھائی قربانی. خود ہمارے یہاں کے ہندو پاک کے علماء اہل حدیث دوسروں کے اوپر آج شبہ کریں گے، ہندو پاک کے علماء اہل حدیث صاحب امر المعبود معلوم ہے کہ وہ کوئی معمولی عالم نہیں ہے، پوری دنیا ان کے علمیت کا. انہوں نے اس سلسلے میں فقیر ایک رسالہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں میں طرف سے قربانی منع ہے، منع کی کوئی ذریعہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اہل علم مختلف پیچھے لا رہا ہے اور اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ میت طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے مالی عبادت سے. اب اگر کوئی آدمی قربانی کو مالی عبادت سمجھتے ہوں گے، صدقے کی اس طرف سے نیت سے قربانی کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ان دنوں میں سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، وہ ان کا بہانا ہے، ان کا بہانا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس عمل کو چھوڑا نہیں اور آپ نے اپنے آخری سال جو بورا ہے آپ کی زندگی کے جو آخری سال تھا اس سال آپ نے 100 جانور اللہ تعالیٰ کے رسول میں قربان کیے. اس لیے اگر وہ حدیث مال ضعیف ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دن عمل جتنا اللہ کو خون والا دوسرا کوئی عمل پسند نہیں ہے، لیکن حدیث سے اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کبھی چھوڑا نہیں. اس کا مطلب خون بہانا. اب اگر کوئی آدمی اپنے کسی میت طرف سے چاہتا ہے کہاں جائے اس کی طرف سے ایک خون بھی بہا دیں بتاؤ صدقہ کے, ہے کہ نہیں, اس میں کیا حرج کی بات ہے. لیکن اگر آپ کسی چیز پر مقتصد نہیں ہیں تو اس کے اوپر اس ناحیے سے آپ مقتصد نہ کیجیے کہ گویا مخالف پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے, مخالف نے گویا یا تو جہالت کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے یا تو بس کسی بنیاد پر یہ بات کہی. دیکھ سکتے گفتگو کرے کسی علم کے بارے میں اسی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بھائی اس کا مخالف ہمارا کون ہے اور کون کون سے ان کی طرف گئے ہوئے ہیں. بالا کے لحاظ میری طرف سے قربانی کرنا جو شخص جس کو اطمینان ہے, مجھے اطمینان جائز ہے, جس شخص کو اطمینان ہے وہ کرے اور جس کو اطمینان نہیں ہے وہ اس کے اوپر کیچڑ نہ اچھالے, آواز نہ اچھالے. اور اگر کسی نے کہا تو ہم نے ایک بات کہہ دی تو اس کے پتا نے کسی بھی ویڈیو لا دیا اور کسی کو پلا کر پیش کر دیا, کسی کو لا کر پیش کر دیا. بھائی آپ کو پسند نہیں آپ قبول نہ کیجیے, لیکن ہماری وہ بات کوئی آخری بات تو ہے نہیں. آپ کو کسی اپنے استاد کی بات اب اس کے اوپر نہ کریے, معاملہ ختم ہو جائے. جی
اگلا سوال ہے گروپ نمبر دس کے ساتھ, ایک سوال کرتے ہیں کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں, یعنی حاجی حج کرنے کے لیے آئے اور اس کے بعد پھر اپنے یہاں پر کسی رشتے دار کے پاس جدہ یا کسی اور جگہ پر چلے گئے, تو اب وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں حج کے بعد, تو وہ احرام کہاں سے باندھیں گے, اپنے رشتے دار کے گھر سے باندھیں گے یا میقات میں آتیں گے یا مکہ سے؟
بھائی جس جگہ سے وہ عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں, اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہم جدہ آئے ہیں واپس جا رہے ہیں چلو پھر عمرہ کر لے رہے ہیں, ارادہ کر لیں تو یہیں سے احرام باندھیں. اور اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں, اس لیے کہ اصل ان کا قیام کہاں پر ہے, مکہ میں ہے, ان کی نیت یہ ہے کہ چلو چلتے ہیں ہم کل جو ہے عمرہ کر لیں گے, تو ٹھیک ہے فکر احرام گرائیں اور کل عمرہ کرنے کے لیے سل یعنی حدود حرم سے باہر نکل کر, چاہے مسجد عائشہ ہے, عرانا ہے, کہیں بھی حدود حرم باہر نکل کر کوئی احرام باندھ لیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جس جگہ سے نیت کریں گے عمرے کی اسی جگہ سے احرام باندھیں گے. اگر حدود حرم سے باہر کہیں نیت کرتے ہیں اور میقات کے اندر وہ جگہ ہے جیسے جدہ ہے, تو جس جگہ سے نیت کر رہے ہیں وہاں سے احرام باندھیں گے. اور اگر حدود حرم سے باہر ایسی جگہ سے احرام باندھ رہے ہیں جو میقات سے باہر ہے, جیسے مدینہ منورہ کے لوگ آئے یا جمبو چلے گئے, تو ایسے لوگ واپس جب آتے ہوئے میقات پر سے گزریں گے تب احرام باندھیں گے. اور اگر مکے میں قیام کے دوران انہیں عمرے کی نیت کرنی ہے تو حدود حرم سے باہر جا کر کے احرام باندھ کر کے آ کر کے عمرہ کریں گے.
تو جدہ کی نوعیت نہیں آئے گی, یہ تو حدود حرم سے باہر ہی ہے.
حدود حرم سے باہر ہے لیکن دیکھیے یہ میقات کے اندر ہی آفاقی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر طائف سے آپ آگے بڑھیں نا, فرض منازل کے بعد آپ آگے بڑھیں تو حدود حرم اور جس میقات درمیان کا جو علاقہ ہے یہ آفاقی چیز ہے. ایسے لوگ جس جگہ سے نیت کریں گے وہاں سے احرام باندھیں گے. جی من کان ادور, جیسے کہ حدیث شریف میں ہے من کان ادور المیقات, جو میقات کے بعد ہے وہ جہاں سے نیت کرے گا وہاں سے احرام باندھے گا, جس پر نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر دو سے, ساتھ ہی سوال کرتے ہیں کہ سب مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری لوٹا دینی چاہیے, حدیث کا متن کیا ہے؟ جو لوگ مزدور کی مزدوری وقت پر نہیں لوٹاتے ہیں اس بابت میں قرآن و حدیث میں کیا ہے؟
پہلی بات یہ کہ ظلم ہے اور مجبور کے اوپر مظلوم کے اوپر ظلم جو ہوتا ہے یہ بہت ہی برا ظلم ہے. ایک ظلم ایسا ہے کہ جو آپ کے برابر والے کو کسی بھی کرے, جو آج نہیں تو کل نہیں آپ کا بدلہ دے سکتا ہے دنیا ہی میں. لیکن ایک مظلوم ایسا ہے جو مجبور ہے, آپ کے بچے نہیں گئے آپ سے بدلہ لینے کی, اس وقت کوئی ظاہر اللہ تعالیٰ حج تو قادر ہے لیکن ظاہر اس بات صلاحیت نہیں ہے, تو اس کے اوپر ظلم کرنا یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے. البتہ وہ حدیث سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ آت الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ, مزدور کی مزدوری دو قبل اس کا پسینہ خشک ہو. یہ حدیث ایک سنت سے ضعیف البتہ متعدد صحابہ کرام سے متنسی سندیں آئی ہیں, اس لیے علماء نے علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. مجھے یاد رہا ہے کہ علامہ البانی نے اس کے اوپر اپنی کتاب میں اچھی بحث کی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن کو کتنے طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟
قرآن اس سلسلے میں ظاہر بات پچھلا سوال آ چکا تھا اس سلسلے میں, وہ کہ قرآن کو سات طریقے سے پڑھنے کا جو ذکر آیا ہے وہ بھی متواتر ہے اور اسی پر اتباع کرنا چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا دو رکعت والی نماز میں تبرک ہے؟
جیسے یہ مسئلہ خود علماء اہل حدیث کے نتیجے مختلف کی رہا ہے اور علماء اربعین مختلف کی رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ دو رکعت میں تبرک کے قائل ہیں اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ دو رکعت میں تبرک کے قائل نہیں ہے. بعض حدیثوں کے واضح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو رکعت میں بھی تبرک ہے. جیسے حضرت ابن مسعود کی روایت ہے اذا کان فی آخر صلاته اور ابو فارس اشری کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ فَإِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ فَإِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ یعنی وہ سجدہ جس کے بعد کیا ہے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ تبرک کیا کرتے تھے. تو بعض حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ دو رکعت والی میں بھی یعنی ہر ایسے جلسہ ہر ایسا تشہد جس کے بعد سلام پھیرنا اس میں تشہد اس میں تبرک کرنا ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں صرف چار رکعت والی نماز ان کا دلیل ہے
ان کی دلیل اصل میں یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صراحت کے ساتھ جب اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے تو چار ہی رکعت میں بیان کی گئی ہے. صراحت کے ساتھ دو رکعت میں کہیں یہ ہے کہ آپ دوسری رکعت پر بیٹھے تو آپ نے تبرک کیا. جو آیا ہے کہ آپ پہلے میں ایسے بیٹھے پھر دوسرے میں بیٹھے تو ان کی دلیل نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ امکان دونوں کا ہے
راجح
ہے بتایا رہے کبھی تو آدمی راجح بتایا رہے. اب ہم ایک بات کہہ رہے کہ راجح ہمارے نزدیک یہ ہے کل کوئی تاثر واقعات کے اوپر لکھنا بھیج دیں گے فلاں صاحب کرے گی نہیں راجح. یہ تو میں جو نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر دوسرے کا تبرک کیا جائے تو ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ بعض ظاہری حدیثیں اس کی پر ہے جیسے کہ صحیح نے خدا نے ابن مسعود کی بات ہے صحیح رکعت نہ آخری صلات ہی تو بات آخری صلات میں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ دو رکعت والی یا تین رکعت والی یا وہ حلوات جو ابو حارث کی ہے مشکات بھی عام طور پر آپ لوگ کرتے رہے جس میں سعید آسان تھی سعید الگ کی تسلیم اس کا مطلب جس میں تسلیم ہے اس میں تبرک کیا جائے گا. اس لیے امام شوقانی رحمۃ اللہ وغیرہ نے امام شافعی کے مطلب کو آگے کرا دیا اور ہمارے یہاں علماء اپنے توفہ وغیرہ ہیں امام راضی امام شافعی کے مطلب کو راضی قرار دیا ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کئی مرتبہ عمرہ کر چکے ہیں اور اس سال حج پر جانا چاہتے ہیں تو لہذا کیا ہم سیدھے بنا عمرہ کیے ہوئے 8 اور ذوالحجہ کو مینا جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسا کرنا ہمارا صحیح ہے یا نہیں؟
اگر آپ لوگ حدود حرم سے باہر کے رہنے والے ہیں یعنی خاص سے باہر کے رہنے والے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ احرام ظاہر بات احرام باد میں جانا تو حرارت میں ہے ہی احرام نقاط سے گزرنا جائز ہے نہیں گزر احرام کے احرام باد کر جائیں تو سنت یہ ہے کہ آپ جائیں طواف قدوم کریں. کیا کریں؟ طواف قدوم کریں حج افراد کی نیت کریں پھر آپ کو یہ جائز ہے کہ آپ وہ صحیح کرنا چاہیں یا نہ کریں. لیکن آپ ایسے وقت میں پہنچ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہی جائز ہے کہ آپ سیدھے کہاں چلے جائیں میں چلے جائیں. اور اگر مکے میں ہیں تو یہ حدود حرم کے اندر ہیں تو آپ کے لیے سنت کا طریقہ ہے کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر کے سیدھے آ جائیں گے میں چلے جائیں. اللہ حال فرض افراد جائز ہے بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک تو اگر کوئی آدمی سال کے اندر اندر اور بالاخص اشہور حرم کے اندر اگر کسی نے عمرہ کیا ہے تو اس کے لیے افراد ہی افضل ہے اور یہی عمل حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا رہا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں نابالغ بچے سے حج کے دوران کوئی رکن چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا دم دینا ہوگا؟
نہیں دیکھیے مجھے امام نووی رحمہ اللہ اور شیخ الحدیث المراکوری رحمہ اللہ کی بات بڑی پسند آئی ہے کہ اگر نابالغ بچہ جس کے اوپر حج واجب نہیں ہے اگر وہ کوئی کمی کرتا ہے یا احرام کے منافق کوئی سی عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ وغیرہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی رکن چھوٹ جا رہا ہے ظاہر بات اس کا حج شمار نہیں ہوگا اور والدین جو حج کرا رہے ہیں اب ان کو جو حج کا اجر ملنے والا ہے وہ حج کا اجر نہیں ملے گا. ان کو اس کے ساتھ رکھنے کی اس کی خدمت کرنے کا اجر ملے گا لیکن حج کا اجر نہیں ملے گا. اس لیے اگر کوئی رکن چھوٹتا ہے تو بچے سے اس کو پورا کروانا چاہیے.
اگر سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضور حرم میں کوئی اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کی سزا کیا ہے؟ کیا اس پر کچھ کفارہ ہے؟
اس کا کفارہ توبہ اور استغفار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی اصلاح کرے, اللہ تعالیٰ سے خوف کرے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی انسان کو قطعاً یہ پسند نہیں ہو کوئی آدمی اس کے یہاں مہمان جائے اور اس کے بیوی اور بچیوں پر اپنی غلط نظر اٹھا کر کے دیکھتا رہے, کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گا. جسے جائے کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باندھیوں پر آپ ایسی غلط نظر ڈال رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کیسے پسند آئے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اگر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن عام جگہوں کے مقابلے میں وہ گناہ زیادہ ہے, عام جگہوں کے مقابلے میں وہ گناہ زیادہ ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل بکروں کے کان جو لگ بھگ 41 کے قریب ہوتے ہیں تو حکومت کی طرف سے ایک بٹن نما سیل لگائی جا رہی ہے جس سے کان میں بٹن نما سوراخ ہو جاتا ہے, تو ایسے بکرے کی قربانی کا کیا حکم ہے, کیا اس کو عیب مانا جائے گا؟
نہیں, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے, یہ عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے بطور ایک علامت ہے کہ یہ جانور مطلب یہ ہے یا قربانی کا ہے یا کوئی اور چیز ہے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
میرا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کیے گئے سلام کا جواب کس طرح دیتے ہیں, اور کیا بار بار روح لوٹانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی؟
نہیں, دیکھیے سب سے بڑی غلطی جو بنیادی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم برزخ کو یا عالم آخرت کو عالم دنیا پر قیاس کیا جائے, دونوں کے حالات دونوں کے معاملات الگ الگ ہیں, اس لیے وہ کیفیت کیا ہوتی ہے روح کے لوٹانے کی, اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تکلیف نہیں دینا چاہے گا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک فضیلت بخشتا ہی نہیں, جیسا کہ وہ حدیث جبال علماء کے نزدیک اس کو صحیح کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی میرے اوپر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے روح لوٹاتا ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں, اگر تکلیف ہوتی تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہ کرتا. اب ہم اپنے طور پر دنیا کے لحاظ سے اس کو قیاس کریں, ظاہر بات عالم برزخ کو ہم عالم دنیا پر قیاس نہیں کرتے, یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہوتی ہے کہ عالم غیب کو ہم عالم مشاہدہ کے اوپر قیاس کرتے ہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی, اور وہ پوچھتے ہیں خانہ کعبہ پہلی مسجد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے, تو مسجد اقصی کو قبل اول بنانے کا سبب کیا
ہے؟ دیکھیے مسجد اقصی کی تعمیر عام جو باہر روایت ہیں اس سے کہتے سلیمان اور داؤد سلیمان صاحب ان لوگوں نے کی ہے نا, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کی ہے کہ اپنے ایک بیٹے جن کو مکہ مکرمہ چھوڑا تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا, اور پھر دوسرے بیٹے جو ان سے چھوٹے تھے جو ذریت کو آپ نے فلسطین میں چھوڑا تھا ان کے لیے بیت المقدس کی تعمیر کی. یہ میری اپنی سمجھ ہے, ورنہ عام تاریخ ہی بتاتی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے, یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسے قبلہ اول کیوں بنایا گیا, اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ظاہر بات ہے جزیرے عرب میں آباد تھے, انہیں اہل کتاب مانا جاتا تھا, اور وہ لوگ بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر کے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ آپ مشرق جنوب کی طرف کھڑے ہوتے تھے اور شمال شرق غرب آپ کے سامنے ہوا کرتا تھا, اس طریقے سے گویا بیت المقدس خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے رہا اور بیت المقدس بھی. مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ابھی آپ کو اہل کتاب کی مخالفت کا حکم نہیں دیا گیا تھا, نہ آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ کا اصل قبلہ کیا ہے, بیت اللہ شریف ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے اور آپ سے پہلے چونکہ انبیاء کا قبلہ تھا اس لیے آپ نے بھی ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھی, البتہ جیسا کہ قرآن سے ظاہر ہو رہا ہے پتہ چلتا ہے آپ کی خواہش یہ ضرور تھی کہ آپ کو اس طرف حکم اس طرف رخ پھیرنے کا حکم دے دیا جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی مسجد کے امام صاحب فضائل اعمال لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہوں اور پڑھنے کی تلقین کرتے ہوں تو ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز کیسی ہے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فضائل اعمال میں بہت سارے غلط مسائل ہیں؟
بھائی جواب اس کے اوپر منحصر ہوگا کہ کیا وہ کافر ہے یا مشرک ہے, ان کے اوپر یہ حکم لگا دیا جائے کہ ہاں بھائی وہ اسلام سے خارج ہیں, ان کے اوپر وہی حکم لگے جو ہندوؤں کا ہے تب تو ٹھیک ہے ان کے لیے چار مہینہ پڑھیے, لیکن اگر فضائل اعمال پڑھنے سے ان کے اوپر یہ حکم نہیں لگتا, اس کی ترغیب دینے سے ان کے اوپر یہ حکم نہیں لگتا, ان کی غلطی ان کے اوپر بدعات کے لیے حکم لگتا ہے, تو ان کے پیچھے بہتر یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی بہتر امام ملا تو اس کے پیچھے نماز پڑھیے. لیکن اگر کوئی امام دوسرا نہیں ہے وہی ہیں تو ان کے پیچھے اس حجت سے کہ ہاں بھائی فضائل اعمال پڑھتے ہیں, ہم جماعت کو چھوڑا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا, ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, ذکر میں قنوت رکوع, قنوت رکوع سے پہلے یا بعد میں, جیسے اس سے پہلے بھی یہ سوال گزر چکا ہے.
پہلی بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب بانتے ہیں, باب القنوت قبل الرکوع و بعد, قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد, اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع کے بعد ہی قنوت کا عمل صحابہ کرام میں رہا ہے, جیسے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں وہ حدیث ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے تراویح پڑھانے کا ذکر ہے کہ رمضان کے اخیر میں جب وہ قنوت پڑھاتا تھا تو وہ جب رکوع سے اٹھا اور پھر سجدہ باقی رہا تھا, وہ ہاتھ اٹھا کر کے جو ہے قنوت پڑھا کرتا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ رکوع سے پہلے بھی رکوع کے بعد جو مسئلہ ہے اس میں کسی کا کوئی حرج نہیں ہے.
سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں, اس بات ذکر عدم ذکر پر مقدم ہوتی ہے, یہ اصول تو محدثین کے نزدیک مسلم ہے, لیکن یہ اصول کس کتاب میں ملے گا؟ اگر کتاب کا نام بتا دیں تو آپ سے ہم بہت مشکور رہیں گے.
صحیح, دیکھیے آپ اس کی اصول حدیث پر خاص طور تقریب و بابی وغیرہ پر مفصل کتاب ہے, اس میں دیکھیے اصول اس میں آپ کو ملے گا.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں, 786 کا کیا مطلب ہے, کیا ہم اس کو ماننا چاہیے؟
786 لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مختصر ہے, لیکن یہ اباجاد ابجد حوض کی ترتیب پر ہے جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے, نہ ہی اس کے لکھنے سے بسم اللہ کا لکھنا مانا جائے گا. جی,
اگلا سوال, اسٹاک مارکیٹ کیا جائز ہے, کیا ہم اس میں کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں؟
اسٹاک مارکیٹ بھائی مجھے پتا نہیں کیا چیز ہے. جی,
اگلا سوال ساتھ ہی پوچھتے ہیں, میں یو کے میں رہتا ہوں, مجھ کو ورکنگ آور جو الو ہے میں اس سے زیادہ کام کرتا ہوں, تو کیا ایسا میرا کام کرنا جائز ہے؟
بھائی دیکھیے, اصل میں اگر وہ کام جائز ہے جو آپ کام کرتے ہیں اور اپنے اوپر جتنا آپ سے مطالبہ ہے اس سے زیادہ آپ کر کے دیتے ہیں تو لیکن ابھی آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ لائیں گے سواب. اور
اگر میرے خیال سے ساتھ یہ پوچھنا چاہتے ہیں, وہاں پر یہ قانون ہوگا کہ اتنے گھنٹے ہی آدمی کام کر سکتا ہے, اس سے زیادہ گھنٹے کام کرنا اس کے لیے منع ہے. ایسی صورت میں جب 8 گھنٹے اس کے ہو جاتے ہیں, پھر بھی وہ اگر کام کرنا چاہتا ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے,
یہ تو
گورنمنٹ کا رول ہے,
ان کا وضعی قانون ہے. اگر اس کے پاس استطاعت ہے, طاقت ہے, تو اس کا کام کرتا ہے, تو یہ ناجائز نہیں ہوگا. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا اظہار اور پروپگنڈا ایسا لوگوں میں نہ کرے گویا قانون کی مخالفت کر رہا ہے, قانون کی مخالفت کر رہا ہے, تو اپنی استطاعت وغیرہ ہے اور وہ کرتا ہے, اس کے اندر کوئی فرم چیزیں نہیں ہے.
سوال ہے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ہندو اور یا سکھ وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں, کیا ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانا یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی دو صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ ہماری عام روٹین اور عادت ہی یہ ہو جائے, عام روٹین اور عادت ہو جائے کہ ہم انہیں کے یہاں کھائیں اور انہیں کا بنایا کھائیں, تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی. کیوں؟ ولا اور برا کے موالات اور معادات کے خلاف ہے. اس طریقے سے کرنے سے گویا ان سے آپ کو ایک انسیت ہوگی, آپ کے دل میں ان کی ایک محبت آئے گی, اور وہ جس کفر اور شرک کے اوپر ہیں وہ چیز آپ کے ذہن سے جاتی رہے گی. البتہ کبھی کبھار بطور دعوت کے آپ نے ان کو بلایا, انہوں نے آپ کو بلایا, آپ جا رہے ہیں ان کا, کسی نے آپ کو پکا کر دیا, جس میں کوئی غلطی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا پڑھانا اس کا درست ہے, امامت کرنا کہ کوئی ایک یا دو نماز جس کی رہ جاتی ہے یعنی نہیں پڑھتا ہے, اور وہ آ کر جو ہے نا, یعنی جس نے فجر کی بھی نماز نہیں پڑھی یا ظہر کی بھی نماز نہیں پڑھی اور آج عصر کی نماز کی امامت کرتا ہے, تو ایسے شخص کی امامت کرنا یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا کہتا ہے؟
صحیح, دیکھیے وہ امام بن گیا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ چھوڑیے, آپ کی نماز ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے غالموں یا ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ تمہاری نماز, آپ نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو, وہ اگر کمی کرتے ہیں تو ان کا گناہ ان کے اوپر ہے, تمہاری گناہ اپنی جگہ صحیح ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں بچپن کے نکاح کے تعلق سے کہ بچپن میں جو نکاح کیا جاتا ہے, جیسے لڑکے کی عمر 5 سال ہے وہ تو ہاں کہہ دیتا ہے, لڑکی کی عمر جو ہے 2 سال کی ہے, تو ایسے میں لڑکی تو ہاں بھی نہیں کہہ سکتی ہے, تو ایسے نکاح کا کیا حکم ہے؟
بھائی ایسا نکاح مناسب ہے, البتہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے فوراً بعد دونوں کو انکار کرنے کا اختیار ہوگا, دونوں کو انکار کرنے کا اختیار ہوگا. اگر انکار کر دیتے ہیں تو نکاح سست ہو جائے گا, اور اگر خاموشی ان کی رہتی ہے تو وہ نکاح رہے گا. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ سود کا پیسہ کہاں خرچ کریں, اور کرائے کا روم کے لیے جو ڈپازٹ دیتے ہیں کیا اس کا دینا جائز ہے؟
نہیں, ظاہر بات ہے ڈپازٹ ایک ایسا مسئلہ ہے تو میں کہنا بھی بعد سود کے ساتھ وہ جائز ہے, ایک نہیں جس کا موقع نہیں ہے. البتہ سود کے پیسے پہ جہاں تک خرچ کا تعلق, اس کے لیے علماء نے جو شرائط رکھی ہیں کہ کسی نے رائے عامہ کے اسے کام نہ خرچ ہو, یا غیر ضروری طور پر مسلمانوں کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو بطور رشوت کے دے کر کے اس کو چھٹکارا لیا جائے, تو ایسے اس سلسلے میں پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ آدمی اپنے طور پر تصرف کرنے کے بجائے وہ چیز کسی سمجھ دار کمیٹی یا کسی سمجھ دار عالم کو دے دے, اور کہے کہ بھائی یہ سود کا پیسہ ہے, آپ جہاں سمجھتے ہیں وہاں پر اس کو خرچ کر دیں.
اگلا سوال ہے, ابھی پوچھتے ہیں کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو مقتدی کو آہستہ سے تکبیر کہنا چاہیے, اس کی کوئی حدیث ہے؟
جو حدیث بڑی واضح ہے صحیح مسلم وغیرہ بلکہ بخاری میں, اذا کبر الامام فکبروا, کہنا امام تکبیر کہے تو میں تکبیر کروں گی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اتحیات میں انگلی کو حرکت دینا چاہیے یا سیری رکھنا چاہیے؟
پاکستان ابو داؤد نے ایک روایت ہے ولا یحرکھا, لیکن دوسری روایت جو حرکھا ہو رہا ہے وہ بالکل واضح ہے, لہذا راجح قول یہی ہے کہ اس کو برابر حرکت دیتے رہنا چاہیے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 3 کے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ سبھی خالہ جو سبھی خالہ سے یعنی بھانجے کے لیے محرم ہوتی ہے, اگر وہ بھانجا داماد بھی بن جائے تو اس کے ساتھ حج کرنا کیسا ہے؟
بھائی داماد بنے بغیر بھی اس کے ساتھ حج کر سکتی ہے, ہے نا, اس لیے اس کی محرم ہے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسلم بچوں کا پتنگ اڑانا ٹھیک ہے, اور جو کھیل ہے فٹ بال کرکٹ کیرم بورڈ ان کا کھیلنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟
بھائی دیکھیے پتنگ اڑانا ایسے حدود میں رہ کر کے کھیل ہے, بچے اس کو کھیلتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسے ہی فٹ بال وغیرہ کھیلنا وقت کی پابندی کی جائے, جس سے فرائض وغیرہ ضائع نہ ہوں, انسان کا جوازبات اس میں کوتاہی نہ ہو, اور جائز حدود تک تمام کھیل کھیلنے کی, اگر فٹ بال ہے والی بال ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا صحیح ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریم کا لفظ استعمال کرنا کیا صحیح ہے, کیونکہ جب کہ کریم اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟
اللہ کے بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام محدود ہیں جس سے کسی اور کو منسوب نہیں کیا جا سکتا, منسوب نہیں کیا جا سکتا. جیسے رحمان ہے, باری ہے, اللہ ہے, بعض اصل علم کا بھی خالق ہے, نہیں انہو ربی احسن مثواي, انہو ربی احسن مثواي, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ساتھ خاص نہیں ہے, اس کے ساتھ بندے کو موسوم کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اللہ کے رسول کو رؤوف الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم حبيب عبد المؤمن رؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ اللہ رسول کو اس سے موسوم کیا ہے. تو جب رحیم سے اور رؤوف سے اللہ رسول کو موسوم کیا ہے تو کریم سے کیوں نہیں موسوم کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کریم سے, اکرم سے, یا رحیم سے, اس قسم کے الفاظ سے موسوم کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ یہ صفت بندے اپنے اندر پیدا کریں, رحم کی ہے، معاف کرنے کی ہے، بخشنے، گناہوں سے تجاوز کرنے کی ہے، کسی کو ہے نہ چھوڑ دینے کی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بندوں کے اندر پائی جائیں. لہذا بندے کو ایسے صرف اللہ کے رسول ہی نہیں، عام بندہ جس کے اندر بڑی سخاوت اور کرم پایا جائے اسے موسوم کریم کے ساتھ کیا جا سکتا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں سے 40-45 کلومیٹر دور اپنے کالج کو روزانہ جاتا ہوں، صبح جاتا ہوں اور مغرب تک لوٹتا ہوں، کہ ایسی صورت میں ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے پڑھوں یا مکمل ادا کروں؟
سنیے، دیکھیے اخوت رائے اس سلسلے میں یہی ہے جیسے عبداللہ نے عباس کی ہے کہ آپ مسافر نہیں ہیں، آپ مسافر نہیں ہیں، آپ نے نماز کو پوری پڑھیں.
گروپ نمبر 4 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ممبئی میں آج کل سنسٹ یعنی 6:40 پر ہے، یعنی ساتھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اثر کی نماز کا ختم ہونے یعنی اثر کی نماز 6:40 پر اگر غروب ہوتا ہے اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو 1-2 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے کیا میں اثر کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غروب آفتاب کے وقت جو منع کا وقت ہے ایسی ممانعت کا وقت میں نماز پڑھنے کا حکم میں تو نہ جاؤں؟
نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دی ہے کہ من ادرک رکعت قبل طلوع الشمس فقد ادرک الفجر ومن ادرک رکعت قبل طلوع قبل غروب الشمس فقد ادرک العصر. جو طلوع الشمس سے پہلے ایک رکعت پالے تو دوسری پوری کرے گویا اس نے مانا جائے گا اس نے وقت ہی میں گویا اتنا کرنے کا لحاظ ہے، درمیان میں جو وقت آ رہا اس کا لحاظ نہیں ہے. تو ایسے شخص کی اگر چھوٹ گئی ہے ایسے وقت ہی اس کو موقع مل رہا ہے تو اپنی نماز کو شروع کر دے.
سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا تنہا اور 55 کلومیٹر کا سفر بس کے بغیر محرم کے طے کر سکتی ہے یا نہیں؟
بھائی دیکھیے، 55 کلومیٹر یہ سفر کے حکم میں انشاءاللہ نہیں آئے گا. البتہ دیکھیے، عورت کے سلسلے میں امام عبد الرحمہ اللہ نے ایک بڑی اہم چیز لکھی ہے، کہا ہے کہ اصل اعتبار عورت کے لیے امن و امان کا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی مختصر سفر پر بھی جانا ہے اور وہاں پر عورت کے لیے خطرہ ہے، لیکن رات کا ٹائم ہو، شام کا ٹائم ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اب جانتے ہیں آپ کے بالکل قریبی رہنے والے ایک صاحب ہیں، ان کی کوئی قریبی عورت جو ہے کہیں سے آ رہی تھی اور مشکل سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ رہا ہوگا، درمیان میں چوروں نے ڈاکوؤں نے مل کر ان کا وہ چھین لیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ امن اور امان کا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے لکھا ہے کہ ایک موحد بندہ تھا جس کا انتقال ہو گیا اور لیکن اس کے رشتے دار بدعت خرافاتی تھے، لہذا انہوں نے ایک مشرق امام کو بلایا اور مشرق امام نے نماز جنازہ ادا کی اور تمام نے اس کے پیچھے نماز ادا کی، تو کیا ان کی یہ نماز جنازہ ادا ہو گئی یا دوبارہ نماز جنازہ کرنا پڑے گی؟
دیکھیے، اگر وہ مشرق ایسا ہے کہ فعلا اس کے اوپر مشرق ہونے کا حکم لگ رہا ہے کہ وہ مذہب سے خارج ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، مثلا لڑکی کی شادی اس سے نہیں ہوگی، یعنی ایسا مشرق آپ حکم لگا دے رہے ہیں، ظاہر بات ہے اس کے پیچھے نماز جنازہ ہی لوگ اپنی نماز کو اس کی قبر میں جا کر کے دوبارہ پڑھیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر حجت قائم نہیں ہوئی ہے، یا یہ کہ وہ شرک اگر کے کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کسی وجہ سے اس کے اوپر مشرق ہونے کا حکم نہیں لگاتے، تو انشاءاللہ یہ نماز کافی ہوگی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک دیوبندی عالم کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کے ہجرت انس رضی اللہ عنہ کے ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی ہے اور حوالہ کے لیے صفات ابن سعد کا حوالہ دیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں مہربانی.
بھائی دیکھیے، یہ وارد ہے اور یہ ممکن بھی ہے، ایسا آیا ہوا ہے اور یہ ممکن بھی ہے، لیکن کسی صحیح طرح سے یہ وارد نہیں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کیسے حضرت وہاں بنی پر حضرت ملاقات ہوئی ہے. البتہ امام زہبی رحمۃ اللہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ وہاں بنی پر امام انس بن مالک کو دیکھا ہے، لیکن فرق ہے ملاقات میں اور دیکھا میں. دیکھنا اور ہے، اور ملاقات یعنی آپس میں ملے ہوں اور کچھ پوچھے ہوں، کچھ علم حاصل ہو، یہ اور مسئلہ ہے. اللہ کل حال کسی بھی صنعت سے محققین علماء کے نزدیک یہ ثابت نہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات کسی صحابی سے ہوئی ہے، ورنہ ہمیں اس پر خوشی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات کسی صحابی سے ہوئی ہے، حاشا اللہ میرے دل میں بلکہ اس پر خوشی ہوگی، لیکن اصل مسئلہ جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ ثابت نہیں ہے.
گروپ نمبر 6 میں اور ایک شادی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جو لمبی بڑی پوسٹ ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کا ہیڈنگ یہ ہے کہ بعد وصال صحابہ یا رسول اللہ کہنے کا ثبوت. بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں اور یہ لمبی پوسٹ ہے اور اس پوسٹ کو بھیج کر شیخ سے اس کی حقیقت دریافت کی گئی ہے. تو شیخ کیا جواب دیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ اس قسم کی پوسٹ بھیجنا کوئی نئی بات نہیں ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ اس قسم کی پوسٹ جو ان کے علماء لکھتے ہیں کاش کے اپنے عوام کو اس تک بولنا شروع کر دیں. میں ظاہر بات یہ پوری پوسٹ کا جواب دینے کے لیے کافی وقت درکار ہے. صرف اس کی جو بنیادی غلطی ہے میں دو کی طرف اشارہ کرنا چاہیے. پہلی چیز ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں ان کا تذکرہ صحابہ کے طور پر کیا ہے. وہ مالک ابن عیاض ابدار کا. حالانکہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اصابہ کے اندر جو تراجم لکھے ہیں ان کو چار حصوں میں بانٹا ہے. ایک وہ ہیں جن کی صحابیت وارد ہے چاہے صحیح غلط ہے یا غلط سمجھ سکے. دوسرے وہ ہیں جو بچے پیدا ہوئے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو آج کے زمانے میں تھے مسلمان ہوئے لیکن آج سے ملاقات نہیں ہوئی. اور چوتھے وہ جن کو صحابہ میں داخل کرنا غلط ہے. تو یہ مالک ابدار کو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تیسرے طبقے میں رکھا ہے. پہلے اور دوسرے میں نہیں رکھا جن کی صحابیت ثابت ہے. دوسرے میں رکھا ہے کہ یہ اللہ کے زمانے میں تو تھے مسلمان ہو گئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے. جب آپ سے ملاقات ثابت نہیں ہوئی ہے تو ان کا صحابی ہونا بھی ثابت نہیں ہے. اور جب صحابی ہونا ثابت نہیں ہوگا تو ضروری یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ جانا جائے کہ آیا یہ قابل اعتماد اور ثقہ راوی تھے یا نہیں تھے. علماء نے بھی اس سے گفتگو کی ہے اور ہم نے بھی اپنی کتاب نہ کسی کے وسیلہ کے اندر اس موضوع کو تفصیل سے لیا ہے کہ ان کے بارے میں ان کا حال مجہول ہے. ان کا حال مجہول ہے ایک چیز. اور خود وہ قصہ جو وارد ہے وہ کئی الفاظ سے وارد ہے. ایک الفاظ جو راجے ہے قابل اعتماد یہ ہے کہ یہ خواب کا معاملہ ہے کہ انہوں نے خواب آیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی امت پریشان ہے. دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں اس قصے کو نقل کیا ہے اور اس پر کوئی نوٹ نہیں لگایا ہے. جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس قصے کو ویذکر کہہ کر وہ یقال کہہ کر کے یعنی گویا اس کو ضعیف اور اس کے کمزور میں اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اسی قسم کی باتوں کا حوالہ لیتے ہیں جو حقیقت سے چاہتے وہ سوچتے ہیں کہ کتنی کتابوں کا حوالہ دے دیا جائے سامنے. چاہے وہ کتابیں قابل اعتماد ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں ان کتابوں میں وہ بات موجود ہے یا کتابوں بات موجود نہیں ہے. جی
اس میں جس کا آخری سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ ہمارے پاس مشہور ہے کہ جب کوئی اپنا سامان کوئی چیز قیمتی پیسہ وغیرہ اگر رکھے اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دے تو اس کی اللہ رب العالمین حفاظت فرماتے ہیں. یہ چیز کی حدیث میں موجود ہے؟
صحیح. دیکھیے یہ الفاظ میں مجھے کوئی حدیث یاد نہیں ہے. البتہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ تلمیذی وغیرہ میں ہے. علامہ البانی نے اسے صحیح ترغیب و تنہید کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عبید بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میرے کھجور کا ایک گودام تھا جس میں کھجور رکھتا تھا لیکن اس میں روزانہ کمی ہو جایا کرتی تھی تو میں اس کا نگرانی کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے قسم کا بالوں والا جانور آتا ہے انسانی شکل میں اور اس پہ لینا چاہتا میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس کا ہاتھ گیا کتے کا ہاتھ تھا اور بڑے بڑے بال تھے. ہم نے کہا تو کون ہے انسان ہے کہ جن ہے؟ کہا کہ میں جمنی ہوں اور ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ جو ہے صدقہ کو پسند کرتے ہیں اور میں بھوکا ہوں اس لیے میں کھانے آ گیا. یعنی لمبی حدیث ہے. اس کے آخر میں حضرت عبید بن کعب نے پوچھا کہ تم سے لوگوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی ہے نا. تو اس نے یہ نہیں کہ آیت الکرسی اس کے اوپر پڑھا جائے. گھر میں انسان پڑھے انشاءاللہ گھر کی حفاظت رہے گی. اور اگر کوئی اس سے یہ استدلال کرے کہ ہاں بھائی اس کے اوپر پڑھ کے دم کرے تو یہ سزا یہ اشارہ ہو سکتا ہے لیکن نت اس کے اوپر موجود نہیں ہے.
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھی اس 40